بھاوی حصہ دوم پارٹ نمبر 7 مصنف ایم اے راحت پیشکش کرتبہ آڈیو لائبریری. بہر صورت میں چاہتا ہوں کہ تم لوگ اب اس کشتی کا نظام سنبھال لو. ہمیں اس کا رخ بدلنا ہے. یہ جس سمت جا رہی تھی یقیناً یہ وہی جزیرہ ہوگا جہاں تم سب کو لے جایا جا رہا تھا. کیا تمہیں علم ہے کہ وہاں تمہارے ساتھ کیا سلوک ہونے والا تھا؟ غلاموں نے گردنیں ہلا دی. پھر ان میں سے ایک نے کہا، ہاں ہمیں علم ہے کہ ہمیں جزیرہ بادیان پر لے جا کر فروخت کر دیا جاتا اور میں اس کے بعد ساری زندگی غلامی میں ہی بسر کرتا. ٹھیک ہے، میں نہیں چاہتا کہ اب ہم بادیان کی طرف جائیں. ہمیں خدا کے بھروسے سے نیا راستہ تلاش کرنا ہوگا. کسی بھی مہذب آبادی میں پہنچ کر انشاءاللہ تعالی ہم لوگ ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے. تم اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ گے اور ہم اپنے گھروں کی طرف، لیکن آبادی کی تلاش میں ہمیں کافی جدوجہد کرنی پڑے گی. سمندر ہمارے لیے اجنبی ہے اور یہ معمولی سی کشتی اس کے لیے بالکل ناکافی کہ ہمیں کسی دور دراز منزل تک پہنچا دے، لیکن ہمیں عزم اور ہمت سے کام لینا ہوگا. منزل کی تلاش میں ہم سب آخری حد تک کوشش کریں گے. تم بھی اس کے لیے کمر بستہ ہو جاؤ. ہم سب اس کے لیے تیار ہیں، غلاموں نے جواب دیا اور میں مطمئن ہو کر بیٹھ گیا. میں نے ان سے کہا، میں ایک جگہ بیٹھ جاتا ہوں کیونکہ اب میرے پاؤں میں خاصی تکلیف ہو گئی ہے. تم لوگ بادبانوں کا رخ بدلنے کی کوشش کرو اور کشتی کا رخ موڑ دو. غلام اپنے اپنے طور پر اس کام میں مصروف ہو چکے تھے. میں اسی بلند جگہ پر پہنچ گیا جہاں بیٹھ کر میں اور علادین باتیں کیا کرتے تھے. میں نے اپنی ہدایات بھی جاری رکھی تھی اور در حقیقت بادبانوں کے رخ انتہائی آسانی سے پلٹ چکے تھے. ان کی گلیاں موڑ دی گئی تھی اور اسی طرح کشتی کا رخ بدل چکا تھا، جس سے ہم بے حد مسرور اور مطمئن تھے. رات تیزی سے گزرتی جا رہی تھی اور پھر صبح کی آمد ہو گئی. روشنی سمندر کے پانی سے برآمد ہونے لگی. تاحد نگاہ نیلگوں سمندر پھیلا ہوا تھا اور یہ صبح بہت ہی حسین اور خوشگوار لگتی تھی، نہ صرف میرے لیے بلکہ ان بیچارے لوگوں کے لیے بھی جو زندگی سے مایوس ہو چکے تھے اور جنہیں اپنی زندگی پر اپنا حق بھی نہ رہا تھا. سب کے سب مجھ پر جان نچھاور کرنے کے لیے تیار تھے. انہیں میرے زخم کے بارے میں بھی تشویش تھی، حالانکہ زخم زیادہ گہرا نہیں تھا. اگر خنجر ران میں پے وقت ہو جاتا تو یقینی طور پر تکلیف زیادہ ہوتی. تھوڑا سا گوشت کٹ چکا تھا کیونکہ خنجر گوشت سے رگڑ کھاتا ہوا نکلا تھا. میرے لاکھ منع کرنے کے باوجود انہوں نے صبح کو میرے زخم کو صاف کر کے اس پر نئی پٹی باندھ دی. میں مسکراتا رہا. پھر میں نے ان سے کہا، دیکھو گلاب اور میرے ساتھیوں، میں تمہارا لیڈر بننے کا شوقین نہیں، بس ہماری ایک ہی خواہش ہے کہ ہم اپنی اپنی منزل پر پہنچ کر اپنے گھروں پر خیریت سے پہنچ جائیں. چنانچہ ہمیں پوری مستعدی سے کام کرنا ہوگا. میں تمہارے ساتھ ہوں اور وہ تمام مشورے تمہیں دوں گا جو ہمارے حق میں بہتر ثابت ہو سکیں گے. ہم آپ کے غلام ہیں منصور بھائی، ہمیں آپ کی ہدایات مان کر دلی مسرت ہوگی، غلاموں میں سے ایک نے کہا. اور میں نے مسکرا کر اس کا شانہ تھپتھپاتے ہوئے کہا، نہیں، کوئی میرا غلام نہیں، ہم سب آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں. ماحول بے حد خوشگوار ہو چکا تھا. ناشتے کا بندوبست کیا گیا، کھانے پینے کی کافی چیزیں موجود تھی اور ہمیں بظاہر کوئی تکلیف نہ تھی، سوائے اس کے کہ ہمیں کشتی کسی صحیح راہ پر چلانی ہے اور ہمیں کسی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے. بہرے بے کراں تاحد نگاہ تک پھیلا ہوا تھا. سمندر میں بگولے سے اٹھتے نظر آ رہے تھے، نیلگوں بگولے جنہیں دیکھ کر دل پر وحشت سی طاری ہونے لگتی تھی، لیکن ہم نہایت عزم اور ہمت سے منزل تلاش کرتے جا رہے تھے. سمت کا کوئی اندازہ بھی نہ تھا، کشتی بس ہواؤں کے رخ پر جدھر جا رہی تھی ادھر بڑھتی رہتی تھی. ہم یہ فیصلہ بھی نہیں کر سکتے تھے کہ کشتی کو کس جانب لے جائیں. باہر طور میرے دل میں خدشات موجود تھے. سمندر کی زندگی کا مجھے بھی کوئی تجربہ نہ تھا اور باقی سب لوگ بھی اناڑی ہی تھے. ان میں سے کوئی بھی ایسا نہ تھا جو اس سفر کے سلسلے میں کوئی رائے دے سکتا. پہلا دن نہایت خوشگوار رہا، رات بھی پرسکون گزری. ہم میں سے چند لوگ جاگتے رہے. گرفتار شدہ غلام بیچارے زندگی کی آس میں مطمئن اور مسرور نظر آتے تھے، لیکن میرے ذہن میں بار بار یہ خدشات جاگ اٹھتے تھے کہ اگر ہمیں طویل عرصے تک کوئی ساحل نہ ملا تو پھر کیا ہوگا؟ یہ خوراک کب تک ہمارا ساتھ دے سکتی ہے؟ اور یہ کمزور کشتی جو بادبانوں کے سہارے چل رہی ہے ہمیں کب تک سنبھال سکتی ہے؟ ابھی تک کوئی خوفناک بات تو ہوئی نہ تھی، سمندری طوفان نہیں آئے تھے، لیکن سمندر میں رہ کر طوفان سے دور رہنا بھی تو ممکن بات نہ تھی. رات کو سردی کچھ اور بڑھ گئی، شاید یہ اس سمت کا کرشمہ تھا جس طرف ہم بڑھ رہے تھے. سردی سے ہمارے بدن اینٹنے لگے اور پھر جب صبح ہوئی تو سورج کی تیزی بھی اتنی ہی شدید تھی جتنی کہ رات کی سردی۔ یہ چیز باعث تکلیف تھی۔ باہر صورت تین یا چار دن تک ہم بڑے صبر اور سکون سے سفر کرتے رہے۔ اس کے بعد تشویش کا پیدا ہو جانا لازمی امر تھا۔ جہاں تک نگاہ کام کرتی تھی سمندر ہی سمندر نظر آتا تھا، خشکی کا کوئی نشان نہیں ملتا تھا۔ ہماری آنکھیں بے نام سے نقطے تلاش کرتی رہتی تھی جنہیں ہم خشکی تصور کر سکتے، لیکن یہ نقطے بھی یہاں مفقود تھے۔ کوئی ایسا نشان نہیں ملتا تھا جس سے ہمیں خشکی کا کوئی اندازہ ہو۔ سورج نکلتا اور غروب ہو جاتا، ہم نے کشتی کے تعاقب میں شارک مچھلیوں کو بھی دیکھا۔ یہ مچھلیاں غول کے غول کی شکل میں بعض اوقات کشتی کے چاروں طرف پہنچ جاتی، اچھلتی اور کشتی سے ٹکرا کر واپس گر جاتی۔ ان کے بھیانک دانت کھلے ہوتے اور ہمیں انہیں دیکھ کر شدید خوف محسوس ہوتا۔ لمبے لمبے چپو کشتی میں رکھے ہوئے تھے، ابھی تک ان کا استعمال نہیں ہوا تھا کیونکہ اس بات کی ضرورت نہیں پڑی تھی، لیکن میں نے سوچا کہ کشتی میں ان مچھلیوں سے بچاؤ کا بندوبست بھی کرنا ضروری ہے۔ رائفلیں لوڈ کر لی گئیں اور میں نے ان میں سے چند لوگوں کا انتخاب کیا جو رائفل چلانا جانتے تھے۔ یہ رائفلیں ہمیں فی الحال ان مچھلیوں کے خلاف ہی استعمال کرنی تھی، لیکن ابھی تک کوئی ایسی صورتحال پیش نہیں آئی تھی کہ ہم ان مچھلیوں پر فائرنگ کرتے۔ البتہ بھری ہوئی رائفلیں ہمیں تیار رکھنی تھی۔ کھانا پینا بھی کم ہوتا جا رہا تھا، یوں بھی ہم خوراک احتیاط سے استعمال کر رہے تھے۔ تمام کے تمام لوگ صورتحال سے واقف تھے، لیکن دلچسپ بات یہ تھی کہ وہ سب ایک دوسرے کے ہمدرد اور غم گسار تھے۔ جن حالات سے گزر کر انہیں آزادی نصیب ہوئی تھی، اس کے تحت یہ آزادی ان کی زندگی کے لیے بے حد قیمتی تھی۔ وہ سب ایک دوسرے کے بھرپور ساتھی تھے۔ ابھی تک کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا، ہم سب صحت مند تھے، لیکن یوں محسوس ہوتا تھا کہ اگر یہ شدید سردی اور شدید گرمی یوں ہی جاری رہی تو ہمارے بدن اسے برداشت کرنے کی قوت سے محروم ہو جائیں گے۔ جس طرح رات کو سردی سے بچنے کے لیے ہمارے پاس کوئی مناسب بندوبست نہیں تھا، اسی طرح دھوپ سے بچاؤ کا سامان بھی ہمارے پاس موجود نہ تھا۔ سورج جب مشرق سے نکلتا تو رات بھر کے ٹھٹرتے ہوئے جسموں میں جان پڑ جاتی، مگر جو ہی وہ نصف النہار پر آتا دھوپ کی شدت ناقابل برداشت ہو جاتی اور ہمیں یوں محسوس ہوتا جیسے ہم آگ پر بیٹھے ہیں۔ ہمارے چہروں کے رنگ بھی بدلنے لگے، ہم نے وقت اور دنوں کا تعین بھی چھوڑ دیا تھا۔ ہماری یاس بھری نگاہیں آسمان اور سمندر کے سنگم پر لگی رہتی، جہاں ہمیں کسی جزیرے کا گمان ہوتا۔ ہم کسی نامعلوم جزیرے کی تلاش میں سرگرداں تھے جس کا بظاہر کوئی وجود نہ تھا۔ سفر کے 18ویں دن شدید بارش شروع ہو گئی۔ اس بارش سے ہماری تکلیفوں میں اور اضافہ ہوا۔ بارش اتنی زیادہ شدید تھی کہ محسوس ہوتا تھا تھوڑی دیر کے بعد ساری کشتی پانی سے بھر جائے گی اور پھر سمندر میں بیٹھ جائے گی۔ ہم نے اپنے سامان سے برتن نکالے اور انہیں لے کر تمام لوگ بارش کا پانی نکال نکال کر باہر پھینکنے لگے۔ بارش کی وجہ سے موسم دن میں بہت زیادہ سرد ہو چکا تھا اور ہمارے بدن جو اب موسم کی سختیوں کے عادی ہو گئے تھے اچھی خاصی ٹھنڈک محسوس کر رہے تھے، لیکن ہم سب اپنے کام میں مصروف تھے اور بارش کے پانی کو کشتی میں جمع نہیں ہونے دے رہے تھے۔ بارش سارا دن اور ساری رات ہوتی رہی اور ہم اس تمام وقت میں پانی نکالنے میں مصروف رہے۔ ہمارے بدن تھکن سے شل ہو چکے تھے۔ اور پھر دوسری صبح ایک اور مصیبت آئی۔ تیز ہوائیں چلنے لگی اور سمندر میں مد و جزر کی سی کیفیت پیدا ہو گئی۔ ہم اب جانکنی کے عالم میں تھے۔ سمندر میں طوفانی لہریں مسلسل اٹھ رہی تھی اور کشتی کسی حقیر کھلونے کی مانند ادھر ادھر ڈولتی پھر رہی تھی۔ ہم سب بری طرح ہانپنے لگے۔ اب اس کشتی کو سنبھالنا ہمارے بس کی بات بھی نہ تھی، اور اس وقت جب ایک بادبان کا مستول ٹوٹ کر نیچے گرا تو ہمارے چہروں پر مایوسی چھا گئی۔ مستول درمیان سے ٹوٹ گیا تھا لیکن کوئی زخمی نہیں ہوا تھا۔ بادبان نیچے آ پڑا تھا۔ ابھی تین بادبان ہواؤں کا مقابلہ کر رہے تھے۔ اگر ہم میں سے کوئی بھی کشتی راہ ہوتا اور بحری سفر سے واقف ہوتا تو پھر پہلا کام یہ کرتے کہ ان بادبانوں کو لپیٹ دیتے۔ طوفانی ہواؤں کی وجہ سے کشتی کسی وقت بھی الٹ سکتی تھی، لیکن ہمیں اتنی تمیز ہی نہ تھی کہ ہم بادبانوں کو لپیٹ لیتے۔ کشتی برق رفتاری سے کبھی ادھر جاتی اور کبھی ادھر۔ بالآخر دوسرا مستول ٹوٹا اور پھر تیسرا۔ اب کشتی میں افراتفری کی کیفیت پیدا ہو چکی تھی۔ ہمیں یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اب ہماری زندگی کا آخری وقت آ چکا ہے۔ 18 دن کی مصیبتوں اور صعوبتوں کا وقت کم نہ تھا۔ ان صعوبتوں نے ہمیں جسمانی طور پر بالکل توڑ کر رکھ دیا تھا۔ اب یہ طوفان رہی سہی کسر بھی پوری کر رہا تھا۔ شام کے وقت ہوا کا رخ یکایک تبدیل ہونا شروع ہو گیا اور دو پہ کر موجوں کا شور آہستہ آہستہ کم ہونے لگا۔ کشتی اب ہچکولے کھاتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی، لیکن رات کے آخری پہر ہماری دوربین جیسی نگاہوں نے کچھ یوں محسوس کیا جیسے سمندر میں کوئی لکیر ابھری ہو۔ یہ لکیر میں نے بھی دیکھی تھی لیکن گلاب اور یمنی نے اس کی تصدیق کر دی۔ وہ بے ساختہ چیخا، شاید خشکی۔ ہم سب آنکھیں پھاڑے غور سے دیکھنے لگے، لیکن اندھیرا اس تیزی سے مسلط ہو رہا تھا کہ چند ہی لمحوں کے بعد ہماری بصارت نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ تاہم خشکی کے تصور سے ہی ہمارے جسموں میں نئی زندگی پیدا ہو گئی۔ ہم نے پہلی بار اپنے ساتھیوں کو حکم دیا، کشتی کا رخ اسی طرف موڑ دو جدھر ہم نے وہ لکیر دیکھی ہے۔ کوشش کر کے کشتی کا رخ بدلا گیا، ہوائیں ہمیں اسی سمت لے جانے لگی جدھر ہم نے وہ لکیر دیکھی تھی۔ چپو صرف چھ تھے، چھ جوانوں نے انہیں دونوں سمتوں سے سنبھال رکھا تھا اور تیز رفتاری سے کشتی کھینے لگے۔ کشتی مسلسل مناسب رفتار سے آگے بڑھ رہی تھی، لیکن ذرا سی دیر میں وہ سب کے سب تھک چکے تھے، ان کے بازو شل ہو گئے۔ میں ان کا جائزہ لے رہا تھا، تب میں نے انہیں تبدیل کر کے دوسرے لوگوں کو اس کام پر مامور کیا۔ میں خود بھی ایک چپو سنبھال کر بیٹھ گیا، لیکن ہم میں سے کوئی بھی اس سلسلے میں مشاک نہیں تھا، یوں ہی بس الٹے سیدھے ہاتھ مار رہے تھے۔ چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد میں نے ان لوگوں کو کشتی کھینے سے منع کر دیا، خامخواہ قوت بھی ضائع کرنے سے کوئی فائدہ نہ تھا۔ وہ بیچارے سب کے سب میرے احکامات کی تعمیل کر رہے تھے۔ میں ایک اناڑی کمانڈو تھا جو اس وقت ان لوگوں پر مسلط تھا، لیکن کسی کی پیشانی پر کوئی شکن بھی نہ تھی۔ بادبان دو رہ گئے تھے، اس لیے کشتی زیادہ تیز رفتاری سے آگے نہیں بڑھ رہی تھی۔ تاہم ہم دیر تک آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر جزیرے کو تلاش کرتے رہے۔ جب آدھی رات گزری تو آسمان صاف ہو گیا اور ہمیں ستاروں کی روشنی میں وہ سیاہ لکیر صاف نظر آنے لگی۔ اس لکیر کو دیکھ دیکھ کر ہماری ہمت بڑھتی جا رہی تھی، اور پھر جب سمندر کے مشرقی کنارے سے سورج نے اپنا چمکدار چہرہ نکالا تو ہمارے دل خوشی سے اچھل پڑے۔ جزیرہ اب ہم سے زیادہ دور نہ تھا اور کشتی اسی جانب تیر رہی تھی۔ جوں جوں ہم جزیرے کے قریب پہنچتے جا رہے تھے ہماری خوشیوں میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، لیکن جب ہم جزیرے کے قریب پہنچے تو یہ دیکھ کر ہم پر ہیبت طاری ہو گئی کہ اس کے گرد بڑی بڑی چٹانیں کھڑی تھی اور وہاں اونچی اونچی شوریدہ سر لہریں اٹھ رہی تھی۔ جو ان چٹانوں سے ٹکراتی تو ایک مہیب سا شور پیدا ہو جاتا۔ اگر کشتی ان موجوں کی لپیٹ میں آ کر چٹانوں سے ٹکرا گئی تو یقیناً اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ چنانچہ میں نے فوری طور پر ایک فیصلہ کیا اور اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ کشتی کا رخ فوراً تبدیل کر لو۔ اب جزیرہ تو قریب آ ہی گیا ہے، اگر ہم تھوڑی سی محنت کر لیں تو کوئی مناسب جگہ تلاش کر سکتے ہیں۔ میرے ساتھیوں نے میرے حکم کی تعمیل کی، ایک بار پھر چپو سنبھالے، بادبانوں کے رخ تبدیل کیے گئے اور تھوڑی دیر کے بعد کشتی کا رخ بدل دیا۔ وہ جزیرے کے کنارے کنارے چل رہی تھی، ہم بڑی عمدگی سے اسے جزیرے کی دوسری سمت لے جا رہے تھے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ہمیں یہ چٹانیں نیچی ہوتی نظر آئیں، اور اس کے بعد ہمیں ایک ایسی جگہ نظر آ گئی جہاں ہم کوشش کر کے کشتی کو لے جا سکتے تھے۔ تب ہی گلاب نے ایک اور پیشکش کی، کیوں نہ ہم جزیرے تک تیر کر پہنچ جائیں، کشتی کی رفتار کو ہم قابو میں نہ رکھ سکیں گے۔ میرا خیال ہے کچھ اور آگے بڑھ چلیں گلاب، ممکن ہے ہمیں کوئی مناسب جگہ بھی مل جائے۔ لیکن اچھے خاصے سفر کے باوجود ہمیں ایسی کوئی جگہ نہ مل سکی جو ہموار ہوتی اور جہاں ہم بآسانی کشتی کو لے جا سکتے۔ کشتی اب جزیرے سے بالکل قریب قریب تیر رہی تھی، گو لہریں اسے اونچا نیچا کر رہی تھی اور کسی بھی لمحے خطرہ پیش آ سکتا تھا کہ کشتی الٹ جائے، لیکن ہم اپنے طور پر کوشش کرتے رہے کہ ایسا نہ ہونے پائے۔ پھر میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ بادبان اب اتار دینے چاہیے، چنانچہ میں نے خنجر اٹھا کر بادبانوں کی رسیاں کاٹ ڈالی۔ بادبان سمٹ جانے سے کشتی بہت آہستہ چلنے لگی، یوں بھی ساحل کے قریب بادبانوں کا استعمال بے حد خطرناک ہو سکتا تھا۔ باہر صورت ہم نے آہستہ آہستہ اسے ساحل سے لگا دیا۔ ہمیں چٹانوں پر سے گزرنا تھا جن کے نیچے پانی بھرا ہوا تھا، ویران چٹانوں کے درمیان ریتیلی زمین پھیلی ہوئی تھی، یوں لگتا تھا جیسے جزیرے پر سبزے کا نام و نشان ہی نہ ہو۔ بس چاروں طرف بدصورت چٹانیں سینہ تانے کھڑی تھی جن کا رنگ ہزار ہا سال کی گردش کے باعث گہرا سیاہ پڑ چکا تھا اور جنہیں دیکھ کر ہیبت طاری ہوتی تھی، لیکن خشکی کا تصور ہمارے لیے روح پرور تھا۔ لیکن یہاں ہم آزاد انسانوں کی مانند اپنے لیے زندگی تلاش تو کر سکتے تھے۔ سب کے ذہنوں میں یہی خیال آیا، چنانچہ چٹانوں کی ہیبت ناکی ہمیں زیادہ متاثر نہ کر سکی اور ہم ریتیلی زمین پر پہنچ چکے تھے۔ چٹانوں کے اس جانب کا منظر اب ہمارے سامنے تھا، ویسے چٹانوں کا یہ رقبہ بہت زیادہ کم تھا، ہمیں ان کے درمیان سے گزر کر دوسری سمت پہنچنے میں چند منٹ سے زیادہ نہ لگے۔ البتہ دوسری طرف کا منظر بے حد بھیانک تھا، ہم تو ان چٹانوں کو خوفناک سمجھ رہے تھے، لیکن دوسری طرف ایک عجیب ویران اور ہولناک منظر پھیلا ہوا تھا۔ چٹانوں کے دوسری جانب ڈھلان کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا جو نہ جانے کہاں تک چلا گیا تھا۔ اس ڈھلان میں ایک کھاڑی نظر آ رہی تھی جو کافی طویل تھی اور ہمیں اس کا سرا نظر نہیں آتا تھا۔ کھاڑی سمندری پانی سے بھری ہوئی تھی اور اس میں لہریں بھی اٹھ رہی تھی۔ کنارے پر نسلوں کے جھنڈ اگے ہوئے تھے جو دماغ کو پھاڑ دینے والی سڑان پیدا کر رہے تھے۔ اس مقام کی ہولناکی، ویرانی اور دہشتناک منظر دیکھ کر ہماری ہڈیوں میں دہشت کی لہریں دوڑنے لگی۔ ان دلدلوں کے درمیان سفر کرنا تو ایک طرف رہا، انہیں دیکھتے ہی ہیبت طاری ہو جاتی تھی۔ عجیب وحشتناک ماحول تھا۔ چھوٹے چھوٹے آبی پرندے نرسلوں پر بیٹھ کر کالی دلدلوں میں اپنی خوراک تلاش کر رہے تھے۔ ان کے علاوہ اور کسی جاندار کا وجود بھی وہاں نظر نہ آتا تھا۔ میں نے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے دوسروں کی جانب دیکھا اور سب کی نگاہوں میں مایوسی سی پائی۔ تب میں نے آہستہ سے کہا، دیکھو دوستو، اب تک تقدیر نے ہماری بھرپور مدد کی ہے۔ سمندر کا ہولناک سفر ختم ہو چکا ہے اور قسمت نے ہمیں اس جگہ لا پھینکا ہے۔ یہ جگہ کیسی ہے، کیا کیا ہے یہاں پر، یہ ہم نہیں جانتے، لیکن باہر صورت ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ بے شک یہ سفر خوفناک ہوگا، لیکن ہمیں ایسی ہی سخت گزرگاہوں سے گزر کر ایسا راستہ تلاش کرنا ہے جس میں ہم یقیناً کامیاب ہو جائیں، جو ہمیں آبادیوں تک پہنچا دے۔ خدا سے دعا مانگو، اور اگر خدا کو ہماری زندگی منظور نہیں ہے تو پھر ہمیں اپنی یہ جان اس کے سپرد کرنے میں کوئی شرم محسوس نہیں ہونی چاہیے۔ تمام لوگوں پر میری باتوں کا بہت زیادہ اثر ہوا اور وہ کسی حد تک پر امید بھی نظر آنے لگے۔ پھر گلاب نے کہا، اگر تم حکم دو منصور تو ہم کشتی میں سے ایسی چیزیں اٹھا لائیں جو کھانے پینے کی ہوں اور آگے ہمارے کام آ سکیں۔ نہایت مناسب خیال ہے، افسوس ہمیں پہلے اس بات کا خیال کیوں نہ آیا۔ اور گلاب 6 آدمیوں کو اپنے ساتھ لے کر دوبارہ کشتی کی جانب بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ سامان سے لدے پھندے واپس آ گئے اور اب ہمیں آگے کا سفر کرنا تھا۔ ہم حد الامکان ایسے راستوں کو تلاش کرنے لگے جن میں سختی تھی اور دھنس جانے کا خطرہ نہیں تھا۔ قرب و جوار کے بدبودار کیچڑ میں مگرمچھ اور گھڑیال کروٹیں بدل رہے تھے۔ دو ایک جگہ دریائی گھوڑے بھی اچھلتے کودتے نظر آئے۔ بگلے کی قسم کے مختلف پرندے شور مچاتے جا رہے تھے اور نرسلوں کی جڑوں میں پانی کے گھڑوں کے نزدیک مینڈکوں کی مسلسل ٹرٹراہٹ کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ ہم اس ڈھلان کو طے کرتے رہے اور قدرتی طور پر ہماری مدد اللہ تعالی کی طرف سے ہوتی رہی۔ بعض اوقات جھاڑیوں میں سے گزرنا پڑا اور وہاں سے گزرتے ہوئے یہ اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ ہمارا اگلا قدم ہمیں کہاں لے جائے گا، لیکن ہم موت کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھتے رہے۔ یہاں پر اس وقت صرف اور صرف اللہ تعالی کا سہارا تھا، ورنہ موت تو ہر قدم پر موجود تھی۔ کوئی بھی غلط قدم ہمیں موت کے منہ میں پہنچا سکتا تھا یا گہری دلدل میں ہم غرق ہو سکتے تھے، لیکن ہم ڈھلان طے کرتے رہے۔ البتہ ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ کھاڑی سے ذرا ہٹ کر آگے بڑھیں گے۔ پورا دن ڈھلانوں کو طے کرتے ہوئے گزر گیا۔ نرسلوں کے بیچ بیچ ایک چھوٹا سا میدان پھیلا ہوا تھا۔ اس خالی جگہ کو دیکھ کر ہم نے وہاں بیٹھ کر کھانا کھایا اور تھوڑی دیر کے بعد خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ اس کے بعد پھر آگے کا سفر شروع کیا۔ شام کے سائے ہر شے پر طاری ہونے لگے، دلدلوں پر دھند اتر رہی تھی، ہوا نرسلوں میں بھٹکی ہوئی روحوں کی طرح سرگوشیاں کرنے لگی۔ تمام لوگ جڑ کر چل رہے تھے۔ میں جانتا تھا کہ ان کے دلوں میں خوف ہے، موت کا خوف۔ خوف کی انتہا موت ہی ہوتی ہے۔ اگر موت کا خوف نہ ہو تو خوف کا تصور ہی ختم ہو جائے۔ انسان جینا چاہتا ہے، ہر حال میں جینا چاہتا ہے۔ زندگی کے آرزو مند بہت سارے لوگ ہیں، وہ شفا چاہتے ہیں تاکہ زندگی میں ان کا بھی بھرپور حصہ ہو، لیکن زندگی جیسی حسین شے کے لیے کتنے وسوسے، کتنے خوف موجود ہیں۔ یہ خوف قدرت نے ہی پیدا کیے ہیں اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں۔ ظاہر ہے وہاں انسان کا رابطہ اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہے جو قادر ہے زندگی اور موت پر، لیکن انسان کا انسان سے خوف۔ سید جبار جیسے لوگ موت کے اس احساس کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ وہ کسی کو موت کے گھاٹ اتارتے ہیں، اپنی موت کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ ان کے لیے بھی تو موت ہے۔ وہ یہ تصور کیوں نہیں کر پاتے کہ کوئی ان پر بھی قادر ہے؟ لیکن فرعون کی داستان ہم سب کے لیے ایک سبق ہے۔ شداد اور نمرود بھی تو تھے جو خدا بن بیٹھے تھے، اور اس کے بعد جب خدا نے ان کو اپنی گرفت میں لیا تو وہ داستان عبرت بن گئے۔ ہاں، سیٹ جبار کا انجام بھی ان سے مختلف نہیں ہوگا۔ ذہنی روب بھٹکی اور سیٹ جبار کی طرف چلی گئی۔ پتہ نہیں یہ سب کے سب مجھے بھول گئے یا مطمئن ہو گئے میری طرف سے۔ کیا ہمارے فرار کی اطلاع ان لوگوں کو ہو گئی ہوگی؟ اب بڑا تلاش کیا ہوگا انہوں نے، لیکن کیا ہوا؟ کیا ہم انہیں مل گئے؟ منصور، گلاب کی تھکی تھکی آواز سنائی دی اور میں چونک پڑا۔ تھک گئے ہیں بری طرح، رات بھی ہو چکی ہے، اب تو آگے کچھ نظر بھی نہیں آ رہا۔ او ہاں، میرا خیال ہے کوئی مناسب جگہ تلاش کر کے آرام کیا جائے۔ یہیں رک جائیں تو بہتر ہے، میں نے کہا اور پھر سامان اتار کر رکھ دیا۔ کھانے پینے کا بندوبست ہوا اور سیدھے کھانے سے فارغ ہو کر ہم آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ سب کے سب خاموش تھے، جانے وہ کس سوچ میں گم تھے۔ انسان کا عزم سرگرم تھا، ورنہ جن حالات سے گزر رہے تھے ان کا ہر لمحہ جان لیوا ہی تھا۔ اس سے زیادہ ہولناک جزیرے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ چاروں طرف گہری تاریکی مسلط تھی، اور اس تاریکی میں مینڈکوں کی ٹرٹراہٹ دماغ میں سوراخ کرتی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ کھاڑی سے الگ ہٹ جانے کی وجہ سے اس بدبو سے نجات مل گئی تھی جو نرسلوں کی دلدل سے آ رہی تھی۔ اس طرف کی زمین ٹھیک تھی، اور جس جگہ ہم موجود تھے وہ کسی قدر صاف اور ٹھنڈی بھی تھی۔ دفتن ہمارے کانوں میں ایک عجیب سی آواز ابھری، دھماکوں کی آواز۔ یقیناً فائرنگ ہو رہی تھی، لیکن آوازیں اتنی ہلکی تھی جیسے میلوں دور سے آتی ہوں۔ ہم سب اٹھ کر بیٹھ گئے۔ دوہری کیفیت تھی۔ جہاں فائرنگ کی آوازیں تشویشناک تھیں، وہاں یہ احساس بھی دل کو خوشی دیتا تھا کہ یہاں انسانی آبادی موجود ہے۔ فائرنگ کافی دیر تک جاری رہی اور پھر خاموشی چھا گئی۔ ہمارے ہاتھ رائفلوں پر تھے اور کان ہر طرح کی آہٹ پر لگے تھے۔ میں اس دوران فائرنگ کی سمت کا اندازہ بھی لگانے لگا، اور کسی حد تک میں اس میں کامیاب بھی ہو چکا تھا۔ فائرنگ بند ہو جانے کے بعد مکمل خاموشی چھا گئی۔ ان لوگوں میں سے کسی نے آواز بھی نہ نکالی جبکہ سب کے سب جاگ رہے تھے۔ پھر میں نے ہی یہ خاموشی توڑ ڈالی۔ کیا خیال ہے گلاب، تمہیں زندگی کا ثبوت مل گیا؟ ہاں، مگر یہ فائرنگ دھت تیرے کی، اب اس خوف کا شکار ہو گئے ہو۔ یار، میں کہتا ہوں اتنی معصومیت بھی حماقت ہی ہوتی ہے۔ اب تم دشمنوں کے درمیان نہیں ہو، آزاد ہو، اور تم سب کی اپنی اپنی ایک حیثیت ہے۔ کسی سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ اپنے مقام پر پہنچو اور اپنے مقام کو پہچانو۔ اگر کوئی تمہاری طرف آنکھیں نکال کر دیکھے تو تم اس کی آنکھیں نکال لینے کی ہمت بھی پیدا کرو۔ یہ ضروری ہے دوستو، یہ ضروری ہے۔ ٹھیک کہتے ہو بھائی، نہ صرف تم بلکہ اپنے ان ساتھیوں میں بھی ہمت پیدا کرو۔ نہ جانے ہمیں یہاں کیسے لوگوں سے واسطہ پڑے، ان کے سامنے بزدلوں کی طرح نہیں رہنا بلکہ بہادروں کی طرح لڑنا ہے۔ کیوں دوستو، کیا خیال ہے؟ میں نے دوسرے لوگوں سے کہا، اور آسان انگریزی میں اپنا معافی الضمیر انہیں بتا دیا۔ سب نے مجھ سے اتفاق کیا۔ ایک شخص نے کہا، حالات نے ہمارے اعصاب کمزور کر دیے ہیں منصور، ورنہ ہم اتنے چوہے بھی نہیں تھے، ہونا بھی نہیں چاہیے۔ آنے والے وقت میں ہمیں کافی ہمت سے کام لینا ہوگا۔ انہیں سمجھاتا رہا میں بہت دیر تک تاکہ ان کو کچھ تسلی ہو جائے، لیکن میرا ذہن خود اسی فائرنگ میں الجھا ہوا تھا۔ آہستہ آہستہ وقت گزرتا جا رہا تھا۔ ان میں سے چند تو سو گئے، لیکن مجھے نیند نہ آئی۔ پلکیں جڑ جاتی تھی اور پھر آنکھیں کھل جاتی تھی۔ اسی وقت سپیدہ سحر نمودار ہو رہا تھا جب میں نے تھوڑے فاصلے پر آہٹیں سنی۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر رائفل اٹھا لی اور سنبھل کر بیٹھ گیا۔ پھر میں نے گھوڑے دیکھے، سیاہ رنگ کے قداور گھوڑے تھے جن پر زین کسی ہوئی تھی، لیکن وہ سوار سے محروم تھے۔ میں نے چاروں طرف نگاہیں دوڑائیں، لیکن ان دونوں گھوڑوں کے ساتھ مجھے اور کوئی بھی نظر نہ آیا۔ میں رائفل لے کر ان کی طرف بڑھا۔ گھوڑے رک گئے تھے، لیکن وہ کنوتیاں لے رہے تھے۔ میں انہیں چمکاتا ہوا ان کے پاس پہنچ گیا، اور پھر میں نے اسی طرح انہیں لگاموں کے ساتھ لے لیا۔ گھوڑے سدھے ہوئے تھے، میں انہیں وہاں سے لے آیا جہاں یہ سب سو رہے تھے۔ پھر میں نے انہیں آوازیں دی اور سب کے سب جاگ گئے۔ گھوڑے دیکھ کر سبھی حیران کھڑے تھے۔ مصری نوجوان فواد نے کہا، اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک گھوڑے پہ بیٹھ کر قریبی علاقے کا جائزہ لے لوں۔ ٹھیک ہے، ضرور لے لو، میں نے کہا، اور فواد نے ایک گھوڑے کی لگام تھام لی۔ وہ گھڑ سواری سے واقف تھا۔ گھوڑے پر سوار ہو کر اس نے قرب و جوار میں دو تین چکر لگائے اور پھر گھوڑے کو سیدھا دوڑاتا چلا گیا۔ ہم اسے دیکھتے رہے، اس کی رفتار کافی زیادہ تیز تھی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ ڈھلانوں کے سرے پر پہنچا اور پھر نگاہوں سے اوجھل ہو چکا تھا۔ میں نے گہری سانس لی اور ان لوگوں کو ناشتہ وغیرہ دے دیا۔ فواد کافی دور نکل گیا تھا، بعد میں افسوس ہوا کہ میں نے اسے رائفل کیوں نہ دی۔ ہم سب ناشتہ کرنے لگے، فواد کا ناشتہ محفوظ کر دیا گیا تھا۔ پھر میرے کہنے پر گلاب نے گھوڑے کی پشت سے زین اتار دی اور سامان کے بنڈل اس طرح بنائے کہ انہیں گھوڑے کی پشت پر باندھا جا سکے۔ فالتو سامان میں نے وہیں پھینکوا دیا۔ پھینکے ہوئے سامان میں وہ چرس بھی تھی جو بن سالک نے فروخت کرنے کے لیے دی تھی۔ نہ جانے مجھے کیا خیال آیا، میں نے وہ چرس اٹھا کر گھوڑے پر باندھ لی اور اس کے بعد ہم اسی طرف چل پڑے جدھر فواد گیا تھا۔ ابھی ہم زیادہ دور نہیں گئے تھے کہ ہم نے فواد کو آندھی طوفان کی طرح واپس آتے دیکھا۔ ضرور کوئی خاص بات تھی، فواد اسی طرح گھوڑے کو دوڑا رہا تھا۔ بالآخر وہ ہمارے قریب پہنچ گیا، اس کے چہرے پر جوش کے آثار تھے۔ آبادی، اس طرف آبادی ہے، دور دور تک، دور تک خیموں کے شہر آباد ہے۔ اور ان ڈھلانوں کے اختتام پر سات آٹھ لاشیں پڑی ہیں، تین بوڑھے، چار جوان، ممکن ہے اور لاشیں بھی ہوں۔ وہاں جھاڑیاں ہیں اور عجیب و غریب جگہ ہے۔ یہ پستول ان لاشوں کے پاس سے اٹھا کر لایا ہوں۔ اس نے ایک جدید ساخت کا پستول میرے سامنے کر دیا۔ میں نے پستول اس کے ہاتھ سے لے لیا، دوسرے گھوڑے کی سین اتار کر باقی سامان اس پر لاد دیا اور اس کے بعد ہم وہاں پر چل پڑے۔ فواد نے بتایا تھا کہ ان ڈھلانوں کے اختتام پر اور ڈھلانے اور زیادہ ڈھلانے ہیں، اس لیے وہ ہماری نگاہ سے اوجھل ہیں۔ بہرحال ہم چلتے رہے اور کافی دیر کے بعد اسی جگہ پہنچے جہاں جھاڑیاں بکھری ہوئی تھی۔ ان جھاڑیوں کے درمیان لاشیں پڑی تھی، یہ سب گولیوں سے ہلاک ہوئے تھے۔ شکلوں سے تو یہ یورپین نظر آ رہے تھے، کون سے ملک کے باشندے تھے اس بارے میں کوئی اندازہ ہم نہ لگا سکے۔ رات کی فائرنگ یاد آ گئی، یقیناً یہ اسی فائرنگ کے شکار ہوئے تھے، مگر یہ کون لوگ تھے ہم نہیں جانتے تھے۔ جس جگہ یہ لاشیں پڑی ہوئی تھی وہاں سے ڈھلان نظر آ رہے تھے، لیکن ان کے اختتام پر کیا تھا ہمیں یہ نظر نہیں آیا۔ میں جھاڑیوں میں چکراتا رہا اور پھر میں نے ان ڈھلانوں کے اختتام پر وہ آبادی دیکھی اور دفتن میرا دل دھک سے رہ گیا۔ ایک اور خیال نے میرے ذہن میں طوفان برپا کر دیا، کہیں یہ جزیرہ بادیان تو نہیں؟ سمندر کی بھول بھلائیوں میں گم ہو کر ہم اسی طرف تو نہیں نکل آئے؟ خیموں کی اس آبادی سے تو یہی اندازہ ہوتا تھا۔ میں کافی دیر تک اس خیال میں گم کھڑا رہا۔ اگر یہ جزیرہ بادیان ہے تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ تقدیر نے ایک اور موڑ پر لا کھڑا کیا ہے۔ ان چند لمحات میں میرے ذہن میں نہ جانے کیا کچھ گزر گیا۔ وقت یہ تھا کہ میرے ساتھی بہت معصوم تھے اور کسی بھی سلسلے میں ان سے کوئی مدد نہیں لی جا سکتی تھی۔ وہ میرے اشارے پر جان بھی دے سکتے تھے، لیکن خود ان کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں تھی۔ ان لاشوں کا معمہ حل کرنا بھی مشکل تھا، لیکن اگر یہ جزیرہ بادیان تھا تو پھر اس میں حیرت کی بات یہ نہیں تھی۔ مجھے تھوڑی بہت معلومات اس سلسلے میں حاصل ہو چکی تھی، اب نہایت سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا تھا۔ اس سلسلے میں میں نے مناسب سمجھا کہ ان لوگوں کو آگاہ کر دیا جائے۔ گلاب، میں نے سنجیدگی سے کہا، صورتحال اچانک دلچسپ ہو گئی ہے، تمہیں اس بات کا علم ہے کہ علاءالدین کہاں جا رہا تھا؟ ان غلاموں کو، میرا مطلب ہے ان غلاموں کو کہاں فروخت کرنے؟ گڈ، یہی بات ہے، بعد میں اس نے لالچ میں آ کر تمہارے بارے میں بھی یہی فیصلہ کیا تھا۔ ہاں، اس ذلیل نے ہمارے تعاون کی یہی سزا منتخب کی تھی۔ غلاموں کی یہ خرید و فروخت ایک جزیرے بادیان پر ہوتی ہے، اور ہم نے اسی جزیرے پر نہ جانے کی وجہ سے کشتی کا رخ بدلا تھا۔ اب میرا یہ خیال ہے کہ ہم اسی جزیرے پر آ چکے ہیں، سمندر میں ہماری کشتی گھوم گھام کر ہمیں اسی جگہ پر لے آئی ہے، لیکن اس میں خطرے کی کوئی بات نہیں۔ اگر ہم نے ہوشیاری سے کام لیا تو یہاں سے ہمیں اپنے ٹھکانوں پر پہنچنے میں آسانی ہوگی۔ گلاب کا چہرہ فک ہو گیا، اس کی آنکھوں میں خوف کے آثار نمودار ہو گئے، لیکن میرے سمجھانے سے وہ ٹھیک ہو گیا۔ میں ان لوگوں کو بھی صورتحال سے آگاہ کر دوں تاکہ سب کے سب ہوشیار ہو جائیں۔ اس کے بعد ہمیں نہایت چالاکی سے کام لینا ہوگا۔ گلاب نے گردن ہلا دی۔ کافی دیر تک میں ان لوگوں کو صورتحال اور آئندہ کے اقدامات کے بارے میں بتاتا رہا۔ ان کی کیفیت بھی خراب ہو چکی تھی، لیکن میں نے انہیں بتا دیا کہ اب وہ غلام نہیں ہیں بلکہ غلاموں کے سوداگر ہیں۔ ہمیں ایک ایک قدم ہوشیاری سے اٹھانا ہوگا۔ یہاں موجود کسی آدمی سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ ہر ایک کے سامنے سینہ تان کر چلنے کی ضرورت ہے، اور کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار رہنا ہے۔ اب تم لوگ یوں کرو، کہ ان سب کے لباس اتار لو اور انہیں خود پہن لو، جو لوگ رہ جائیں گے ان کے لباسوں کے بارے میں بھی کوئی بندوبست کر لیا جائے گا۔ میری اس ہدایت پر عمل کیا گیا۔ لباسوں پر موجود گولیوں کے نشانات اور خون کے دھبے صاف کر لیے گئے تھے۔ اس کے علاوہ ان لاشوں کے پاس سے 3 رائفلیں اور 2 پستول بھی دستیاب ہوئے۔ لباس میں کرنسی بھی زیادہ تھی، جو ڈالر کی شکل میں تھی۔ یہ کرنسی بھی قبضے میں کر لی گئی اور اس کے بعد ہم لوگ وہاں سے آگے بڑھ گئے۔ کوئی اور صورتحال ہو سکتی تو میں کسی قیمت پر اس طرف جانا پسند نہ کرتا، لیکن مجبوری تھی۔ تقدیر نے جس جال میں پھنسا دیا تھا اس سے نکلنے کے لیے حتی المقدور ہاتھ پاؤں تو چلانے ہی تھے۔ دونوں گھوڑوں کی لگامیں پکڑے ہوئے ہم ڈھلان پر اترنے لگے اور اچھی خاصی رفتار سے آگے بڑھتے رہے۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد ہم خیموں کے شہر کے قریب پہنچ چکے تھے۔ انوکھی آبادی تھی، ہر رنگ اور نسل کے لوگ وہاں نظر آ رہے تھے۔ گھوڑے کافی تعداد میں بندھے ہوئے تھے۔ تمام لوگ ایک دوسرے سے بے نیاز ادھر ادھر آ جا رہے تھے۔ کوئی شریف نہ تھا، سب کے سب خطرناک نظر آتے تھے، لیکن کوئی کسی کی طرف متوجہ بھی نہ تھا۔ خیموں کے اندر ہی بازار لگے تھے اور ان بازار میں دنیا جہان کی چیزیں فروخت ہو رہی تھی۔ عمدہ پوستین، جانوروں کی کھال کے لباس، گھڑیال اور ایسی ہی دوسری چیزیں۔ خیموں کے اندر چھوٹے چھوٹے قہوہ خانے بنے تھے جہاں کھانے پینے کی چیزیں دستیاب تھی۔ ایک عجیب میلہ سا معلوم ہوتا تھا جہاں ضرورت کی ہر شے فراہم کر دی گئی تھی۔ جس ویران اور ہیبتناک ماحول سے گزر کر ہم یہاں پہنچے تھے، اس کے بعد زندگی کی یہ رنگا رنگی ہمیں ناقابل یقین معلوم ہوتی تھی، لیکن صورتحال کا مجھے پورا پورا احساس تھا۔ یقیناً یہ جزیرہ بادیان ہی تھا۔ حیرت کی بات صرف یہ تھی کہ ان لوگوں کے یہاں آنے کے لیے جو بھی ذرائع تھے، ہمیں سمندر کے کنارے کوئی لانچ یا جہاز نظر نہیں آیا تھا۔ میں گہری نگاہ سے ہر چیز کا جائزہ لیتا ہوا آگے بڑھتا رہا۔ دکانوں پر ہر علاقے کی کرنسی چل رہی تھی، چنانچہ میں ہمت کر کے ایک خیمہ دکان پر رک گیا۔ یہ لباسوں کی دکان تھی۔ میں نے ایک لباس کی قیمت پوچھی۔ دکاندار مشرق وسطی کا کوئی باشندہ تھا۔ اس نے ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں مجھے قیمت بتا دی۔ ہمارے پاس کرنسی اچھی خاصی تعداد میں جمع ہو چکی تھی۔ میں بآسانی تمام لوگوں کے لباس خرید سکتا تھا۔ اس کے بعد بھی ہمارے پاس کرنسی بچ تھی، چنانچہ میں نے لباس خرید لیے۔ جس وقت میں لباس خرید رہا تھا تو 2 آدمی ہمارے عقب میں آ کھڑے ہوئے۔ دبلے پتلے بدن کے تھے دونوں، معمولی سے لباس پہنے ہوئے تھے۔ پہلے تو میں ان کی طرف توجہ نہ دے سکا، لیکن جب میں لباس خرید کر وہاں سے آگے بڑھا تو وہ لوگ ہمارے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ میں چند قدم چل کر رک گیا اور ان کی طرف دیکھنے لگا۔ تبھی وہ دونوں آگے بڑھ کر میرے پاس پہنچ گئے۔ انہوں نے گردنیں خم کر کے ہمیں سلام کیا اور پھر ان میں سے ایک نے کہا، ایشیائی؟ مقصد بیان کرو، میں نے غرائی ہوئی آواز میں کہا۔ معافی کے طلبگار ہیں علیجا، لیکن یہ سامان ہماری دلچسپی کا باعث ہے جو آپ کے ساتھیوں پر بار ہے۔ اور تفصیل سے بتاؤ، میں نے کہا۔ اس سامان کی موجودگی بتاتی ہے کہ حضور نے ابھی بادیان پر خیمہ گاہ منتخب نہیں کیا، ہم اپنی خدمات پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اور تفصیل سے، میں نے کرخت لہجے میں کہا، سرکار عالی، ہم آپ کے قیام کا مناسب بندوبست کریں گے اور حضور کو کوئی پریشانی بھی نہیں ہوگی، سوائے ایک پریشانی کے، اور وہ یہ ہوگی کہ 1 ڈالر کی جگہ حضور کے 5 ڈالر خرچ ہوں گے اور زیادہ رقم کمیشن ہی وصول کیا جائے گا۔ عقب سے ایک آواز ابھری اور وہ دونوں چونک کر پیچھے دیکھنے لگے۔ دبلے پتلے بدن کا ایک خوبصورت نوجوان پیچھے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ عمر 18-19 سال سے زیادہ نہ ہوگی۔ موٹی کھال کا ڈھیلا ڈھالا کوٹ اور بڑے بالوں والی ٹوپی پہنی ہوئی تھی۔ آنکھوں پر کالی عینک لگی تھی۔ وہ دونوں اسے خونخوار نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ تم پھر آ گئے؟ یہ بات اصول کے خلاف ہے، جزیرے کا قانون بھی نہیں ہے، ان میں سے ایک نے چیخ کر کہا۔ ارے یہ جزیرہ ہر قانون سے آزاد ہے، ساری دنیا کا قانون یہاں آ کر ختم ہو جاتا ہے، یہی تو اس کی دلکشی ہے، نوجوان نے کہا۔ اس کی مسکراہٹ بے حد دلکش تھی، چہرے کے خد و خال میں بھی ایک عجیب سی جاذبیت تھی۔ اس کے باوجود بہروز کسی کے گاہکوں کو خراب کرنا اچھی بات نہیں۔ ان میں سے ایک بولا، فیصلہ کر لو، پستول اس جزیرے کا قانون ہے۔ اس نے لباس کے نیچے سے پستول نکالتے ہوئے کہا، اوہو، اس کی کیا ضرورت ہے، ہماری خیمہ گاہ تو موجود ہے اور ہمیں کسی خیمے کی ضرورت نہیں۔ میں نے ان کے درمیان مداخلت کی اور وہ تینوں چونک پڑے۔ نہیں ہے، نوجوان نے کہا، لوٹ لو، تم ہی لوٹ لو انہیں، دونوں دبلے پتلے آدمیوں نے طنزیہ انداز میں کہا اور آگے بڑھ گئے۔ نوجوان بہروز کمر پر ہاتھ رکھے उन दोनों को जाते हुए देखता रहा। फिर उसने मायूसी से हमारी तरफ देखा और खुद भी बढ़ने लगा, तो मैंने उसे टोक दिया। सुनो, बात सुनो, इधर आओ, मैंने कहा, और वो कमर पर हाथ रखे मेरी जाने मुतवज्जो हो गया। यस मास्टर, उसने इस बार किसी कदर बेपरवाही से कहा, यानी पहले जो उसके लहजे में नरमी थी इस बार वो बरकरार न थी। तुम तन्हा काम करते हो? मैंने कहा। जी मास्टर, बिल्कुल तन्हा। ये लोग अगर तुम्हारे दुश्मन हो गए तो क्या करोगे? मैंने सवाल किया। हो गए क्या? ये हैं ही मेरे दुश्मन, इस तरह ना भाग जाते ये लोग, अगर एक मेरे हाथ का मजा ना चख लेता, उसने किसी कदर फखरिया अंदाज में कह दिया। इंग्लिश ही बोल रहा था लेकिन लहजा इंतहाई अजनबी था और साफ लगता था कि उसे इंग्लिश पर उबूर हासिल नहीं है। ओह, तुम्हारा झगड़ा हो चुका है? अच्छी तरह। मेरा ख्याल है उनके लिबास के पीछे अब भी मेरे हाथों से निकली हुई चोटें मौजूद होंगी। बहुत बहादुर लगते हो, मैंने मुस्कुराकर कहा। जिंदा रहना चाहता हूँ मास्टर, और जिंदा रहने के लिए हाथ पांव चलाना जरूरी है। नए नए आए हो इस जजीरे पर, यहाँ के माहौल से ज्यादा वाकफियत नहीं है, मगर मैं जानता हूँ कि कुछ कमाने के लिए जिंदगी की बाजी लगाना बेहद जरूरी है। एक ही साथी है इस जजीरे पर मेरा, और वो है मेरा पिस्तौल। उसके जौहर भी दिखा चुका हूँ। $100 जीते थे मैंने पिस्तौल की निशानाबाजी में, मगर एक कमबख्त उसी वक्त मार दे गया। बहरहाल कोई बात नहीं, बस अपना काम कर रहा हूँ, नौजवान ने जवाब दिया। उसकी आवाज में भी बचपना नुमाया था, बहुत ही हल्की और शीरी सी आवाज थी। मैं उसकी दिलचस्प शख्सियत से मुतासिर हुए बगैर न रह सका। आओ मेरे साथ आओ। नहीं मास्टर, वक्त जाया कर देना दुनिया की सबसे बड़ी हिमाकत है, वो बोला। तुम्हारा वक्त जाया नहीं होगा। तुम भी यहाँ यही काम करते हो जो वो दोनों करते हैं? जी मास्टर, मैं भी ब्रोकर ही हूँ। तो सुनो, हमें खेमा गाह की जरूरत है और यहाँ रिहायश के दूसरे काम भी करने हैं, मैंने उससे कहा, और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। उसने एक हाथ से अपना चश्मा उतारकर मुझे बगौर देखा। उसकी आंखों में मैंने देखा तो वो आंखें भी बेहद हसीन थी। इतना खूबसूरत नौजवान मैंने इससे पहले ना देखा था। इन आंखों में मुस्कुराहट फैली हुई थी। क्या आप सच कह रहे हैं मास्टर? हाँ बिल्कुल सच, मैंने जवाब दिया, और उसका अंदाज एकदम बदल गया। तब तो आपका शुक्रिया अदा करूंगा मास्टर कि आपने उन लोगों को भगाकर मुझे ये खिदमत अंजाम देने का मौका दिया। वो हमारे साथ साथ चलने लगा। मैं भी यहाँ पहली बार आया हूँ मिस्टर बहरोज, तुम मुझे यहाँ के हालात भी बताओगे? सब कुछ बताएंगे मास्टर, बिल्कुल बताएंगे। बहरोज को आप अपने खादमों में शुमार कर लें, आपको यहाँ कोई दिक्कत भी ना होगी और मुआवजा भी बहुत मामूली होगा, जितना के यहाँ का कोई भी आदमी नहीं ले सकता। ठीक है ठीक है, खेमा गाह का बंदोबस्त करो, लेकिन सुनो, अखराजात के मामले में मुझसे मालूमात जरूर हासिल कर लेना, मैं ज्यादा दौलतमंद आदमी नहीं। मास्टर, सारे अखराजात का फैसला बाद में हो जाएगा, आप उसकी बिल्कुल परवाह ना करें। कौन सा इलाका पसंद करेंगे? वो जो तुम्हें पसंद है, मैंने फौरन ही जवाब दिया। तब फिर आपके आराम की तमाम सहूलियात का बंदोबस्त मेरी जिम्मेदारी, उसने सीने पर हाथ रखकर झुकते हुए कहा। आप किसी मुनासिब जगह चंद लम्हात आराम कर लें, मैं सारे बंदोबस्त करके आपके पास आ जाता हूँ। इस मुनासिब जगह का इंतखाब भी उसी ने किया और वहाँ से चला गया। ये सब मेरे लिए बिल्कुल अजनबी था। मैं किसी ऐसी जगह का तस्वुर भी नहीं कर सकता था जो बिल्कुल अजनबी दुनिया थी, बेहद अनोखी, जहाँ इंतजाम के लिए ब्रोकर भी थे। तकरीबन आधे घंटे के बाद नौजवान बहरोज वापस आ चुका था। उसने दिलकश मुस्कुराहट के साथ कह दिया, देर से आने की माफी चाहता हूँ आलिजा, लेकिन आपके शायान शान बंदोबस्त जरूरी था। आइए खेमागाह तशरीफ ले चलिए। हम सब उसके साथ आगे बढ़ गए। एक सरसब्ज टीले के दामन में एक बहुत बड़ा खेमा लगा था जिसके कई हिस्से थे, कनातों से खासी कुशादा जगह का अहाता कर दिया गया था। उसके कुर्बो जवार में भी ऐसे ही खेमे मौजूद थे। मुझे तश्वीश होने लगी कि न जाने इस खेमे के अखराजात क्या होंगे। खेमे में कैनवस की फोल्डिंग चरपाइयां मौजूद थी लेकिन उनकी तादाद कम थी और वो सब के लिए पूरी नहीं हो सकती थी। मैंने मजीद बिस्तरों के लिए कह दिया, थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। क्या इतनी जगह काफी होगी आप लोगों के लिए? निहायत मुनासिब। कितनी रकम अदा करनी होगी? सिर्फ $100, $10 इस खाकसार का मुआवजा है, उसने गर्दन खम करके कहा। ये कितने दिन का किराया है? एक माह का। मैंने करेंसी का जायजा लिया। लाशों के लिबास से जो करेंसी बरामद हुई थी वो तकरीबन $700 थी। बहरहाल मैंने उसे इसकी मतलूबा रकम अदा कर दी और फिर कहा, بہروز تم یہی کام کرتے ہو کیا؟ ہاں ماسٹر۔ کتنا کما لیتے ہو دن میں؟ یہ تقدیر کی بات ہے ماسٹر، کبھی $50 کبھی 60، لیکن تقدیر ساتھ نہیں دے رہی، $700 جوئے میں ہار چکا ہوں۔ جوا؟ میں نے پرخیال انداز میں کہا اور پھر سنبھل کر بیٹھ گیا۔ مجھے تمہاری مزید ضرورت پڑے گی بہروز، $50 کے حساب سے جب تک میں تمہیں اپنے ساتھ رکھوں گا ادائیگی کرتا رہوں گا۔ میری اس پیشکش پر وہ گہری سوچ میں ڈوب گیا، پھر بولا، بعض دنوں میں $1 کی آمدنی بھی نہیں ہوتی ماسٹر، اس لیے یہ پیشکش بہت زیادہ دلچسپ ہے۔ تاہم اس کے لیے ایک شرط ہے کہ میں سارا دن آپ کی خدمت نہیں کر سکوں گا، جو ضرورت آپ کو ہوگی اسے پورا کرنا میرا فرض ہوگا، کوئی بھی پریشانی نہیں ہونے دوں گا آپ کو، لیکن میرے اوپر اوقات کی پابندی عائد نہ کی جائے۔ وہ کیوں بہروز؟ اس لیے ماسٹر کہ مجھے بڑی رقم کی ضرورت ہے، میں باہر رہ کر اس کے لیے جدوجہد کرتا رہتا ہوں، مجھے اس میں کوئی اعتراض نہیں۔ تب بہروز آپ کا خادم ہے دل و جان سے؟ جیسا کہ میں نے تمہیں بتایا ہے بہروز کہ میں اس جزیرے پر اجنبی انسان ہوں، اس لیے تم مجھے یہاں کے بارے میں معلومات بھی فراہم کرو گے؟ دل و جان سے ضرور کروں گا، اس نے مسکرا کر کہا۔ کھانے پینے کا کیا بندوبست ہے؟ کھانا بنانے کے لیے کسی خادم کی ضرورت ہوگی یا نہیں؟ نہیں، اور کوئی خادم نہیں چاہیے۔ البتہ کھانے پینے کی چیزیں تو یہاں مل جاتی ہیں، دنیا کی ہر چیز ملتی ہے۔ مجھے اپنا سامان دکھا دیں، اس کے بعد جس شے کی ضرورت ہوگی میں خود خرید لاؤں گا۔ میں نے اس بات پر گردن ہلا دی۔ گلاب اور دوسرے لوگوں نے مجھے بتا دیا تھا، میں نے ان سے مشورہ کر کے انہیں مزید $100 خرچ کرنے کا فیصلہ کروا دیا، اور پھر گلاب کو ایک طرف لے جا کر کہا، تم اس کے ساتھ چلے جاؤ، بس اس کی نگرانی کرتے رہنا، کوئی خاص بات کرنے کی ضرورت نہیں، ہمیں نہایت ہوشیاری سے ہر قدم اٹھانا ہوگا۔ گلاب اس کے ساتھ چلا گیا۔ ذہن اور دل کی عجیب سی حالت تھی، ایسے ہوش روپا واقعات سے واسطہ پڑ رہا تھا کہ عقل حیران رہ گئی تھی۔ بچپن میں کتابیں پڑھتا تھا اور ان میں اچھی اچھی باتیں ملتی تھی، لیکن آج یہ احساس ہو رہا تھا کہ دنیا ان کتابوں سے کہیں آگے بڑھ چکی ہے۔ کتابیں نامکمل ہیں، انسان کو ان واقعات اور حالات سے روشناس نہیں کرایا جاتا جو انہیں پیش آتے ہیں، بس ایک مخصوص حد تک اس کا سفر کتابوں میں جاری رہتا ہے، اور جب وہ کتابیں پڑھ لیتا ہے تو دنیا بہت اجنبی شکل میں اسے ملتی ہے۔ ان حالات میں مستقبل کے بارے میں میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا تھا، کرنسی نہ ہونے کے برابر تھی، جزیرہ بادیان کے اخراجات خوفناک تھے اور انہیں پورا کرنے کا کوئی ذریعہ میرے پاس نہ تھا۔ ایسے وقت میں ایاز پوری طرح یاد آیا، وہ کرنسی چھاپنے کی مشین تھا، ہرچند کہ میں نے اسے جیب تراشی سے روک لیا تھا اور ہمیشہ اس بات کی مذمت بھی کی تھی کہ وہ ایسا نہ کرے، لیکن اس وقت اور ان حالات میں یہاں زندگی گزارنے اور سانسوں کے تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے کرنسی کی انتہائی ضرورت پڑ رہی تھی، اور اس کے علاوہ اور کوئی ذریعہ بھی نہ تھا کہ اسے جیب تراشی کے ذریعے حاصل کیا جائے۔ میرے سامنے کوئی اور منزل بھی نہ تھی، تقدیر اور حالات نے اس انوکھی جگہ لا پھینکا تھا جس سے بچنے کے لیے ہم نے ایک طویل جدوجہد کی تھی۔ ہرچند کے بن سالک اور علادین نے بادیان کے بارے میں بتایا تھا کہ یہاں سے بیرونی دنیا میں نکلنے کے انتظامات بھی آسانی سے ہو سکتے ہیں، لیکن ایک جھلک دیکھ کر ہی میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ انتظامات کس طرح ہو سکتے ہیں۔ اگر دولت ہے تو پھر یہ جزیرہ جنت سے کم نہیں، لیکن اس کے بغیر یہاں سانس برقرار رکھنا بھی مشکل ہوگا، اس کا اندازہ مجھے چند ہی لمحات میں ہو چکا تھا۔ دولت کے حصول کے لیے کیا کیا جائے، اس کا کوئی جائز ذریعہ تو سامنے تھا نہیں۔ پھر یہاں لاقانونیت کا دور دورہ تھا، ان لاشوں کو دیکھ چکا تھا جو بے گورو کفن وہاں پڑی تھی، نہ جانے انہیں قتل کرنے والے لوگ کون تھے اور کیوں انہیں قتل کیا گیا تھا۔ ممکن ہے کہ دولت کے لیے، لیکن یہ بات اس طرح غلط ثابت ہو جاتی کہ ان کی جیبوں سے ہمیں خاصی کرنسی بھی ملی تھی، پھر وہ کس لیے اور کس دشمنی کی بنیاد پر قتل کیے گئے تھے، اور یہاں دشمنی کے فیصلے خود ہی کر لیے جاتے تھے کیونکہ کوئی اور انتظامی محکمہ تو تھا ہی نہیں۔ بہروز گلاب کے ساتھ واپس آ گیا، لدھا پھندا تھا، وہ در حقیقت ایک منتظم فطرت کا مالک تھا، کھانے پکانے کے لیے اس نے تمام چیزیں خرید لی تھی، یہاں تک کہ تیل کے چولوں کا بندوبست بھی کر لیا تھا۔ البتہ مجھے اس بات پر شدید حیرت تھی کہ غلاموں کی خرید و فروخت اور اسمگلنگ کے کاروبار کے لیے تشکیل دیتے ہوئے جزیرے پر یہ بازار کہاں سے لگ جاتے ہیں، اور یہاں سامان کی خرید و فروخت کرنے والے زندگی کی ضروریات کی تمام چیزیں کہاں سے لاتے ہیں، وہ تو خود غلاموں کے سوداگر نہ ہوں گے، گویا ایک باقاعدہ تجارتی سلسلہ تھا۔ باہر صورت بہروز کی موجودگی بھی غنیمت تھی، اس شخص کے لیے بھی اچھی خاصی رقم خرچ کرنی تھی، دو تین دن میں اس ساری رقم کا صفایا ہو جانا تھا، اس کے بعد کیا کروں گا؟ یہ سوال سوہانے روح تھا اور اس کا کوئی جواب میرے پاس تھا بھی نہیں۔ بہروز میرے پاس آ بیٹھا، اس نے مسکراتے ہوئے کہا، برازیل کی سیاہ کافی میری بہت زیادہ کمزوری ہے ماسٹر، اس کا ایک پیکٹ اور کریم کے ڈبے آپ کی اجازت کے بغیر لے آیا اور آپ کے ساتھی سے کافی بنوانے کا بھی کہہ دیا ہے، کیا آپ مجھے یہ اعزاز بخشیں گے؟ دوستوں کی طرح گفتگو کرو بہروز، مجھے یہ پرتکلف گفتگو پسند نہیں۔ عنایت ہے ماسٹر آپ کی، آپ کے نام سے روشناس ہو سکتا ہوں؟ منصور نام ہے میرا۔ اوہ، تاریخی نوعیت کا حامل ہے، یہاں کب تشریف لائے آقا؟ آج ہی۔ یہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں کیا غلام ہیں آپ کے؟ نہیں، یہ سب کے سب میرے ساتھی ہیں، ان میں میں نے کچھ چہرے ایسے دیکھے ہیں جو مصری معلوم ہوتے ہیں، چند یمنی بھی ہیں۔ ان سب سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ تم خاصے تجربے کار معلوم ہوتے ہو، کیا عمر ہے تمہاری؟ تجربات کی کوئی عمر نہیں ہوتی مسٹر منصور، بعض اوقات بچپن کی عمر ہی 100 سالہ تجربہ سکھا دیتی ہے۔ پڑھے لکھے بھی لگتے ہو، اس حد تک کہ دنیا میں زندگی بسر کرتے ہوئے مشکل کبھی پیش نہ آئے، اس نے کہہ دیا۔ بہت پسند آئے ہو مجھے، لڑائی بھڑائی سے بھی واقف معلوم ہوتے ہو، میں نے عرض کیا تھا نا کہ وہ سب کچھ سیکھ لیا جس کے ذریعے اس دنیا میں زندگی بسر کرنے میں دقت پیش نہ آئے۔ مستقل یہی رہتے ہو؟ نہیں ماسٹر، 3 ماہ ہوئے یہاں آئے۔ یہ جزیرہ بادیان ہی ہے نا؟ یقیناً، لیکن ماسٹر آپ نے یہ سوال کیوں کیا؟ بہروز نے کسی قدر حیرانی سے پوچھا۔ بعض سوالات ایسے ہوتے ہیں بہروز جن کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، مجھے اس جزیرے سے مکمل روشناس کروا دو۔ تم کہاں سے آئے ہو؟ مصری باشندہ ہوں، اس نے جواب دیا۔ او اچھا، میں یہاں سوچ رہا تھا کہ تمہارے خدوخال اتنے مانوس کیوں ہیں، تم مجھے اس جزیرے کے بارے میں بتا دو۔ آزاد جزیرہ ہے چیف، بردہ فروشوں اور سمگلروں کی جنت، آدھی دنیا کے جرائم پیشہ لوگ یہاں آتے ہیں، یورپ، امریکہ اور ایشیا کے باشندے، غلاموں کی سب سے بڑی منڈی کہلاتا ہے اور کوئی حکومت اس طرف توجہ نہیں دیتی۔ لانچے اور جہاز آتے ہیں، غلام لائے جاتے ہیں اور لے جاتے ہیں، غلاموں کی خرید و فروخت جاری رہتی ہے، غلاموں کو فروخت کرنے والے بھی ہوتے ہیں اور خریدنے والے بھی یہاں پر موجود ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں منشیات کی تجارت بھی اعلیٰ پیمانے پر ہوتی ہے، انہی لوگوں نے یہاں بازار کا بندوبست بھی کیا اور ضرورت کی ہر شے یہاں موجود ہے۔ کیونکہ یہاں آنے والے جرائم پیشہ ہوتے ہیں، اس لیے ان سے زیادہ قیمتیں بھی وصول نہیں کی جا سکتی، چنانچہ قیمتیں معمول پر ہی رہتی ہیں۔ اس کے باوجود دکاندار خوب دولت کماتے ہیں، کچھ ان کے محافظ بھی ہیں جو ان سے اپنا حصہ وصول کر کے انہیں لوٹیروں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ غرض، ہر شخص یہاں کماتا ہے، مگر آپ چیف، آپ یہاں کچھ خریدنے آئے ہیں یا فروخت کرنے؟ آپ کی آمد کا مقصد کیا ہے؟ وہ بھی بتا دوں گا کسی وقت، میں نے مسکرا کر کہا۔ معاف کیجئے مسٹر منصور، یہ سوال میں نے صرف اس لیے کیا آپ سے کہ یہ معلومات حاصل کر سکوں، اور اگر میری ضرورت کہیں پیش آ جائے تو اپنی خدمات پیش کر سکوں۔ ہاں، مجھے اس بات کا اندازہ ہے، آپ کا جہاز یا لانچ، میرا مطلب ہے ماسٹر، آپ اپنے جہاز سے آئے ہیں یا کسی اور ذریعے سے؟ یہ بھی میں بعد میں تمہیں بتا دوں گا بہروز، میں نے مسکرا کر کہا، اور وہ عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، کچھ اور بتاؤ بہروز، ابھی تو بہت سی باتیں تشنا ہیں، آپ سوالات کرتے جائیں چیف۔ یہاں کی زندگی کے بارے میں، اتنے سارے جرائم پیشہ ایک جگہ جمع کیسے زندگی گزارتے ہیں؟ اس سے قبل کہ بہروز اس سوال کا جواب دیتا، گلاب نے کافی لا کر ہمارے سامنے رکھ دی۔ بہروز نے اسے چکھ کر دیکھا اور مسکرانے لگا۔ جرائم پیشہ لوگ جس طرح زندگی گزارتے ہیں، اس کا تصور بآسانی کیا جا سکتا ہے۔ بڑے بڑے لوگوں کے ڈیرے ہیں جہاں ان کی اجارہ داری ہوتی ہے، وہ اور ان کے دوست رنگ رلیاں مناتے ہیں، اور دشمنی ہوتی ہے تو گولیاں چلتی ہیں اور 10-20 لاشیں گر جاتی ہیں، اور اس کے بعد پھر سکون ہو جاتا ہے۔ میرے جیسے دلال بھی یہاں کمانے کے غرض سے آتے ہیں اور خدمت گزاری کر کے کچھ کما لیتے ہیں۔ بڑے بڑے جوئے ہوتے ہیں جو کبھی ایمانداری سے ہوتے ہیں اور کبھی بےمانی سے لوٹ مار بھی ہو جاتی ہے۔ غرض یہاں اپنے طور پر جینا اور مرنا ہے۔ غلاموں کے خریدار کون ہوتے ہیں؟ وہ جنہیں غلاموں کی ضرورت ہوتی ہے۔ عورتیں بھی فروخت ہوتی ہوں گی کافی تعداد میں، یہ غلام کہاں رکھے جاتے ہیں؟ میں نے پوچھا، اور بہروز چونک کر مجھے دیکھنے لگا۔ اس کی کالی حسین آنکھوں میں بے پناہ تجسس ابھر آیا، اور پھر اس نے سنبھل کر کہا، اسی طرح کے غلام باڑے ہوتے ہیں جیسے یہ خیمے ہیں، لیکن ایک سوال کو میں اپنے ذہن میں نہیں روک پا رہا ماسٹر. ہاں ہاں پوچھو. کسی کی تلاش میں آئے ہو یا کوئی کھو گیا ہے تمہارا؟ کیا مطلب؟ جو کچھ میں نے کہا اس کا 100% مطلب ہے آقا، اس میں کوئی ہیر پیر نہیں. اس نے بھی جواب دیا، نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں بہروز. ویسے یہ جہاز اور لانچ کہاں رکتی ہے؟ مشرقی ساحل کے انتہائی سرے پر، وہاں ان کے لیے جیٹیاں بنی ہیں. مغربی ساحل جو ان بلندیوں کے دوسرے سمت پر بنا ہے، غیر آباد اور گندا ہے. ادھر ویرانی پھیلی ہوئی ہے اور وہ قابل استعمال بھی نہیں. تمہارا شکریہ. تمہارا قیام کہاں ہے بہروز؟ کوئی مخصوص جگہ تو ہے نہیں چیف، جہاں جگہ ملتی ہے وہیں لیٹ کر سو جاتا ہوں. میں خیمے کی عیاشی کا متحمل نہیں ہو سکتا. اوہ، اگر تم چاہو تو ہماری اس قیام گاہ پر آرام کر سکتے ہو، مجھے خوشی ہوگی. آپ کی اس پیشکش کا بہت شکریہ ماسٹر، میں اس سے فائدہ ضرور اٹھاؤں گا. رات کو موسم بہت زیادہ سرد ہو جاتا ہے اور تھوڑی سی دشمنی بھی ہو گئی ہے ان دونوں لوگوں سے، تو بزدل شخص تو مکار بھی ہو سکتا ہے نا. کون لوگ؟ جونی اور پوکر، ان کی ہی بات کر رہا ہوں. میرا مطلب ہے وہی دونوں بروکر جو آپ کے پاس آئے تھے. میں نے ان کے بزنس کو کافی نقصان پہنچایا، ایک بار مرمت بھی کر چکا ہوں ان کی. دونوں کی؟ میں نے دلچسپی سے پوچھا. ہاں چیف، زندگی گزارنے کے لیے کچھ بھی گر سیکھے تھے، ان کے بغیر اس دنیا میں گزارا مشکل ہے. اور پھر مجھے یہ پتا چل گیا کہ بس یہ دونوں تنہا ہیں اور کسی گروہ سے تعلق نہیں رکھتے، ورنہ میں ان سے بالکل نہ ٹکراتا. اور یوں بھی بڑے فراڈ ہیں، کوئی سودا کرائے تو اپنا کمیشن الگ سے رکھتے ہیں. ابھی چند دن قبل انہوں نے 2 کلو چرس فروخت کروائی تھی $9,000 کے حساب سے، پورے $6,000 مار لیے. چرس 12,000 کے حساب سے فروخت ہوئی تھی، ₹2,000 کمیشن الگ لیا بیچنے والوں سے. یہ ہے ان کی اصلیت. چرس؟ دفتر میں دھک سے رہ گیا. میرے ذہن میں وہ 10 کلو چرس آ گئی جو اتفاق سے میرے پاس محفوظ تھی. چرس یہاں آسانی سے فروخت ہو جاتی ہے کیا؟ ہوا میں اڑنے والا آئٹم ہے چیف، کوئی بھی بو سونگ لے تو چکر لگانے لگتا ہے، بہروز نے کہا. اور میرے ہاتھ پاؤں مسرت سے پھولنے لگے. یہ تو غیبی امداد ہوئی نا، بن صالح کے اس تحفے سے تو میری ساری مصیبتیں دور ہو سکتی ہیں، حالانکہ میں نے ایک بار بھی اس پر توجہ نہ دی. وہ دوران سفر کشتی میں ضائع بھی ہو سکتی تھی، یوں بھی بس گلاب ہی اسے دوسرے سامان کے ساتھ کشتی میں لے آیا تھا، ورنہ شاید وہ کشتی میں رہ گئی ہوتی. کس حساب سے فروخت ہوتی ہے؟ میں نے پوچھا. اگر کوئی اچھی کوالٹی کی ہے ماسٹر تو $12,000 فی کلو تک چلی جاتی ہے. کیا ہے تمہارے پاس؟ ہاں بات کرو. اوہ کتنی ہے؟ 10 کلو کے قریب ہے. 10 کلو؟ بہروز کے چہرے پر عجیب سی چمک آ گئی. مجھے کیا کمیشن دو گے چیف؟ زیادہ سے زیادہ قیمت پر فروخت کروا دو، عمدہ کمیشن دے دوں گا. آہ، یہ میرا پہلا سودا ہوگا. مجھے اس کی تھوڑی سی مقدار دے دو چیف، میں آج ہی بات کر لوں گا. بس بہت تھوڑی سی، اس نے کہا اور میں نے گردن ہلا دی. صبر مجھ سے بھی نہ ہو رہا تھا، میری نگاہ میں وہ بے حقیقت شے تھی. میں تو وزن کم کرنے کے لیے اسے پھینک رہا تھا، بس یوں ہی حفظ ما تقدم کے طور پر رکھ لی. لیکن بہرحال سامان کے پاس جا کر میں نے چرس اپنے قبضے میں لے لی اور پھر اس میں سے تھوڑی سی مقدار نکال کر اسے نمونے کے طور پر بہروز کو دے دیا. بہروز مجھ سے اجازت لے کر چلا گیا. اس کے جانے کے بعد میں پھر اس انوکھے جزیرے کے بارے میں سوچنے لگا. میں نے سوچا تقدیر کے کھیل بھی انوکھے ہوتے ہیں. میں اس جزیرے سے بچ کر بھاگا تھا، لیکن ممکن ہے سمندر کی لہروں نے ہمیں یہاں اس لیے لا پہنچایا کہ ہمیں بیرونی دنیا میں جانا نصیب ہو جائے. ویسے یہاں کی روایات بہت دلچسپ تھی. چرس اگر واقعی فروخت ہو جائے تو سارے مسائل حل ہو سکتے تھے. ابھی تو یہاں بہت سارے کام کرنا باقی تھے، خود کو اس ماحول میں چاکو چوبند رکھنا تھا، ورنہ یہ مجرموں کی بستی تھی، یہاں کچھ بھی ہو سکتا تھا. میں نے گلاب اور اس کے ساتھیوں کو اس کے بارے میں ہدایات تو دے دی تھی، لیکن نہ جانے وہ بیچارے میری ہدایات پر صحیح طور پر عمل بھی کر سکتے تھے یا نہیں. سیدھے سادے سے جاہل لوگ تھے. رات گئے تک بہروز واپس آ گیا. اس کے ساتھ دو افراد اور بھی موجود تھے. یہ عربی لباس میں ملبوس تھے اور کاروباری قسم کے لوگ معلوم ہوتے تھے. میں نے ان کی طرف دیکھا تو بہروز نے کہا کہ میں نے ان سے بات کر لی ہے، یہ ساری چرس خریدنے کے لیے تیار ہیں، لیکن قیمت کا مسئلہ طے نہیں پا رہا. کیا چاہتے ہیں یہ؟ میں نے پوچھا. میں نے $14,500 کے حساب سے بات کی، مگر یہ 13,000 سے آگے نہیں بڑھ رہے، بہروز نے آنکھ مارتے ہوئے کہا. نہیں، اس دام میں یہ اعلیٰ کوالٹی فروخت نہیں کی جا سکتی۔ میں نے کہا اور وہ دونوں میری خوشامد کرنے لگے، بہت سی باتیں کی انہوں نے اور بالآخر 14,000 پر بات طے ہو گئی۔ انہوں نے اپنے لباس سے بڑی نوٹوں کی گڈیاں نکال کر میرے سامنے ڈھیر کر دی، 1,40,000 ڈالر تھے پورے۔ میں نے چرس ان کے حوالے کر دی۔ دونوں چلے گئے تو میں نے مسکراتے ہوئے بہروز کی طرف دیکھا، لو تم بھی اپنا کمیشن لے لو بہروز، جو چیف عنایت فرمائیں گے میں لے لوں گا، جو دل چاہے اٹھا لو۔ نہیں چیف، اپنے ہاتھ سے ہی دے دو، اس نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ میں نے 10,000 ڈالر کے نوٹ اس کی طرف کھسکا دیے اور اس کا چہرہ فک ہو گیا۔ اس نے تشکر آمیز نگاہوں سے مجھے دیکھا اور نوٹ قبول کر لیے۔ عجیب سی کیفیت ہو رہی تھی اس کی۔ کافی ہیں؟ میں نے پوچھا۔ بہت بڑی نوازش ہے ماسٹر، میں آپ کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا، وہ بولا۔ یہ میرا سب سے بڑا سودا ہے، منصور نے جواب دیا۔ اور اب میں نے مزید 10,000 ڈالر اس کی طرف بڑھائے تو وہ سہم گیا۔ اس نے سہمی ہوئی نگاہوں سے ان نوٹوں کی طرف دیکھا اور پھر وحشت زدہ انداز میں بولا، یہ کیا ہے ماسٹر، اس کا میں کیا کروں گا؟ تم نے ان دونوں کے بارے میں بتایا تھا بہروز کہ انہوں نے فراڈ کر کے صرف 2 کلو چرس سے 7,000 روپے کمائے تھے۔ میرے خیال میں 10 کلو چرس کا کمیشن 10,000 ڈالر کم ہے، اس لیے یہ 10,000 ڈالر تمہاری شرافت اور ایمانداری کا انعام ہے۔ اس کے چہرے پر مختلف کیفیت نظر آنے لگی، کبھی وہ مسرت سے ہمکنار ہو جاتا اور کبھی ایک عجیب سی حیرت اس کی آنکھوں میں ٹپکنے لگتی۔ پھر اس نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، شکریہ، بہت شکریہ ماسٹر۔ میں نے اس کا شانہ تھپکتے ہوئے اسے نوٹ اٹھا لینے کی ہدایت کی اور اس نے تمام نوٹ اپنی جیب میں ٹھونس لیے۔ پھر وہ باہر چلا گیا۔ میں دیر تک اس کے بارے میں سوچتا رہا۔ عجیب سا نوجوان تھا، کم سن مگر بے حد باعمل، نہ جانے اس کی کیا کہانی ہے۔ بہرحال میرے لیے تو وہ بہت بڑا سہارا بن چکا تھا۔ اگر یہ چرس نہ ہوتی اور وہ مجھے اس کے بارے میں نہ سمجھاتا تو یقیناً میرے لیے سخت مشکلات پیدا ہو جاتی اور نہ جانے کیا کیا کرنا پڑتا، لیکن اب میں یہاں کچھ وقت آرام سے گزار سکتا تھا۔ دوسرے دن ابتدائی ضروریات سے فارغ ہو کر میں بہروز کے ساتھ باہر نکل گیا۔ بہروز بہت خوش تھا اور مجھ سے نہایت عزت سے پیش آ رہا تھا۔ میں نے بادیان کی سیر شروع کر دی، قہوہ خانے دیکھے، خیمہ بستیاں دیکھی، ان کے درمیان ہر رنگ ہر نسل کے لوگ موجود تھے، سب کے سب اپنے مشاغل میں مصروف تھے اور کوئی کسی کی جانب متوجہ نہیں تھا۔ پھر ہم غلام باڑے کی طرف نکل گئے، بے بس لاچار انسان پنجروں میں قید تھے۔ اس جدید دور میں انسانیت کی یہ تذلیل تصور میں بھی نہیں آتی تھی۔ قیدی جیل میں ہوتے ہیں اور وہ بھی اس لیے ہوتے ہیں کہ جو کسی جرم کی پاداش میں قید کیے جاتے ہیں، لیکن یہ بے گناہ مجرم تھے۔ دل میں ہمدردی کی لہریں اٹھ رہی تھی، لیکن میں بھی ان کی مانند بے بس ہو چکا تھا۔ میں ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا، میں بھی تو حالات کا قیدی تھا۔ وہ لوگ پنجروں کے اندر تھے اور میں پنجرے سے باہر۔ قیدیوں کی نیلام گاہ دیکھی اور پھر وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ نیلام روزانہ 4 بجے کے بعد شروع ہو جاتا تھا۔ عجیب گہما گہمی تھی۔ پھر طویل فاصلہ طے کر کے سمندر کے اس دوسرے کنارے تک پہنچے تھے، جسے دیکھ کر یہ احساس ہوتا تھا کہ یہاں زندگی کا کوئی وجود نہیں۔ اگر ہم کشتی کے ذریعے تھوڑا سا فاصلہ طے کر لیتے تو یقیناً لانچ اور جہاز کے اس شہر کے پاس پہنچ جاتے جو سمندر میں آباد تھا۔ جدید ترین لانچ، چھوٹے جہاز اور بادبانی کشتیاں یہاں بہت بڑی تعداد میں موجود تھی۔ میں انہیں دیکھتا ہوا آگے بڑھتا رہا۔ یہاں کی خوبی ہے کوئی انسان دوسرے کی جانب متوجہ نہیں ہوتا، بہروز نے فوراً ہی کہا۔ تم اکثر یہاں آتے رہتے ہو بہروز؟ میں نے سوال کیا۔ نہیں چیف، پہلی بار آیا ہوں۔ 3 ماہ ہو گئے تمہیں؟ ہاں، وہ گہری سانس لے کر بولا۔ تمہیں یہاں آنے کا خیال کیسے آیا؟ بس چیف، حالات۔ ہم دونوں ساحل سمندر سے ہی واپس چل پڑے تھے۔ میں نے بہروز کی جانب دیکھا اور پھر سوال کیا، میری باتوں سے اکتا تو نہیں گئے بہروز؟ نہیں چیف، ایسی تو کوئی بات نہیں، میرا خیال ہے ہم نے پورا جزیرہ دیکھ ڈالا ہے۔ کچھ اور جگہ باقی ہیں یہاں؟ جزیرہ تو بہت طویل و عریض ہے، لیکن جو کام کی چیزیں ہیں وہ میں آپ کو دکھا چکا ہوں۔ جون جون سورج ڈھلتا جائے گا رونق بڑھتی چلی جائے گی۔ ویسے یہاں کا موسم معتدل ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے بہروز جیسے تم بات ٹال رہے ہو۔ کون سی بات چیف؟ اس نے چونک کر پوچھا۔ میں تمہارے بارے میں کرید رہا ہوں۔ بیکار ہے چیف، میں ایک سیدھا سادہ سا آدمی ہوں، بس کچھ خواہشات یہاں کھینچ لائیں۔ کچھ مقاصد ذہن میں ہیں، انہیں پورا کرنے کے لیے جدوجہد کرتا ہوں، ہر کام کر لیتا ہوں چیف، کھیل تماشوں میں بھی حصہ لے لیتا ہوں اور کبھی کبھی جوا بھی کھیل لیتا ہوں، لیکن چیف جوئے میں میری تقدیر یاوری نہیں کرتی۔ ابھی نشانہ بازی میں حصہ لیا تھا، میرا نشانہ خاصا اچھا ہے، یوں سمجھے کہ اس جزیرے پر بس پستول میرا ساتھی ہے، لیکن ظاہر ہے مجھ سے اچھے نشانہ باز بھی یہاں پڑے ہوئے ہیں۔ میں $100 ہار گیا۔ آپ یقین کریں چیف، اتنا رنج ہوا تھا کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ $100 ہارنے کے؟ ہاں چیف، میرے لیے تو ایک ایک پیسہ بے حد قیمتی ہے۔ میں نے کوئی خیمہ اس لیے نہیں لیا کہ اس کے اخراجات ادا کرنے مشکل ہے، مختصر سا کھانا کھاتا ہوں اور بس ایک لباس ہے میرے پاس۔ میں ضرورت بھی محسوس نہیں کرتا کہ میں کوئی اور لباس خریدوں۔ میری خواہش ہے چیف کہ میں بہت ساری دولت جمع کر لوں اور اس کے بعد مصر لوٹ جاؤں۔ ہاں چیف، مصر میں تمہارے عزیز و اقارب ہوں گے؟ نہیں چیف، کوئی نہیں، محبوبہ بھی نہیں؟ میں نے مسکرا کر سوال کیا اور اس نے گردن جھکا لی۔ نہیں چیف، ایسی تو کوئی بات نہیں، انوکھے انسان لگتے ہو، باہر صورت بہروز اس لیے نہیں کہ تم میرے گائیڈ بنے ہو، بلکہ تمہاری شخصیت ایسی ہے کہ تم مجھے بے حد پسند آئے ہو۔ میں آپ کا شکر گزار رہوں گا چیف۔ ویسے ایک بات میں آپ سے بھی عرض کروں؟ ضرور، میں نے دلچسپی سے کہا۔ چیف، یہاں آنے والے لوگ اچھے نہیں ہوتے، مجھے نہ آپ چرس کے سوداگر نظر آتے ہیں اور نہ ہی بردہ فروش۔ جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں وہ شکل سے غلام لگتے ہیں، اور بس محسوس ہوتا ہے کہ ان سے آپ کا کوئی قریبی ذہنی رابطہ بھی نہیں۔ اس کے بعد یہ سوال میرے ذہن میں تشنا رہ جاتا ہے کہ آپ یہاں کیوں آئے ہیں۔ انسانوں کی تھوڑی بہت تمیز تو مجھے بھی ہے، آپ ان برے لوگوں جیسے نہیں۔ برے لوگوں میں جذبہ ہمدردی یا دوستی نہیں ہوتا، وہ تو صرف اپنی مطلب کی بات کرتے ہیں اور مطلب کی بات پوری ہونا جانتے ہیں، اور دوسروں کو حقیر نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ آپ کے اندر ایسی کوئی بات موجود نہیں۔ کیا آپ مجھے یہ نہیں بتائیں گے چیف کہ آپ یہاں کیسے آ گئے اور کیوں آ گئے؟ طویل کہانی ہے بہروز، تم سے چھپانے کو بھی جی نہیں چاہتا، لیکن خوفزدہ بھی ہوں کہ اپنے حالات کیسے بتاؤں۔ میں آپ کو مجبور نہیں کروں گا چیف، لیکن بہروز برا انسان نہیں، آج نہ سہی، جب بھی دل چاہے آپ اس پر مکمل اعتماد کر سکتے ہیں اور اسے اپنے بارے میں بتا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تم وعدہ کر چکے ہو کہ راتیں میرے ساتھ ہی گزارو گے، کسی وقت اس موضوع پر بھی بات کر لیں گے۔ میں آخری بار کہہ رہا ہوں بہروز کہ میں تمہیں بہت زیادہ پسند کرتا ہوں۔ میں